بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد ما صلى الله عليه محمد وعجل فرجه وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وآل محمد معارف سے حقائق سے آگاہ فرمایا ہے. روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ شب جمعہ کی فضیلت کو غیر نہیں جان سکے, وہ لوگ شب جمعہ سے محروم رہ گئے. خدا تعالیٰ نے ہمیں حب اہل بیت کے صدقے میں ایسے حقائق بتائے جن کے دن میں دنیا کے دوسرے لوگ بے خبر رہ گئے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں سید الشہداء کے نام پر بیٹھنا نصیب کیا. جو بچوں کا ابتدائی ترین زمانہ ہے وہ سید الشہداء کی محبت کے اندر سر ہوتا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائیں, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائیں انشاءاللہ. ان محبتوں کے صدقے میں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ, ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. جن امین نے انسان کے ہر پہلو کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں, معمولی ترین انسان کی عادتوں سے لے کر اہم ترین شخصیت کے اجزاء تک. کھانا کھانے لگے تو کس ہاتھ سے کھانا کھائے, پانی کیسے پیے, ظاہر ہے کہ یہ بہت طبیعی اور بہت نیچرل ہے کہ انسان کھانا کھائے گا, پانی پیے گا, سوئے گا, اٹھے گا, بیٹھے گا. دین نے اس کے بارے میں ہدایتیں دی. ان ہدایتوں کا مقصد کیا ہے؟ شاید ظاہری طور پر ہمیں یہ لگے کہ ان کا تعلق صرف جسم سے ہے. مثلا سیدھے ہاتھ سے کھائے گا تو کیا ہوگا, الٹے ہاتھ سے کھائے گا تو کیا ہوگا, پانی اگر 3 گھونٹ میں نہیں پیے گا شاید جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا. حقیقت یہ کہ ہمیں نہیں معلوم اس کی گہرائی کتنی ہے. آہستہ آہستہ کچھ کچھ چیزیں کم سے کم جسم کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ بھائی اگر دین مبین کہتا ہے کہ آپ اس کام کو اس طریقے سے کرو تو آپ کی فلاں بھلائی حاصل ہو جائے گی. جسم کی سطح پہ ہمیں پتہ چل گیا, نہیں معلوم روح پہ اس کا اثر کیا ہے. مثلا یہ جو پانی وضو میں ہم ڈال رہے ہیں چہرے کے اوپر, سمجھ میں آتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے, لیکن پانی چہرے کے اوپر ڈالوں تو روح پہ کیا اثر پڑے گا, حقیقت یہ کہ ہمیں نہیں معلوم. ہاں اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھیں جو وضو سے منسوب ہیں کہ جب چہرے پہ پانی ڈالے تو یہ کہے، ان دعاؤں کا تعلق روح سے ہے. اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، اے خدایا میرے چہرے کو اس دن نورانی کر دے جب کچھ چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں، اور اس دن سیاہ نہ کر جب کچھ چہرے نورانی ہو رہے ہوں گے. اب یہ جو نورانی اور سیاہ ہونا ہے، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق روح سے ہے. اب یہ جو ہم پانی چہرے پہ ڈال رہے ہیں، کیا اس سے ہماری روح پر بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ شاید پڑتا ہو، یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ پڑتا ہوگا. میکینزم ہمیں نہیں پتہ، طریقہ کار ہمیں نہیں پتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے، ہمیں اس دنیا کے بارے میں نہیں پتہ اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہی شب جمعہ ہے، ہمارے لیے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ شب جمعہ ہے یا بدھ کی رات ہے، یا پیر کی رات ہے یا اتوار کی رات ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں، فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. مثلاً ہمارے پاس موجود ہے کہ جب شب جمعہ ہوتا ہے تو اس گھرانے کے مرحومین کی ارواح بھی گھر پہ آتی ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی نیک کام انجام دے دے، شاید ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے. اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ صرف مثال ہے، تشبیہ ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ نہیں، کچھ تعلق حقائق سے بھی ہے، کچھ حقیقتیں بھی ہیں یہاں پر. مثلاً اگر شب جمعہ اور شب اتوار ایک ہی ہوتی تو شب جمعہ کے اتنے مستحبات کیوں ہیں پھر؟ کچھ تو فرق ہوگا. اور یہ خوش نصیبی الحمدللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کے صدقے میں مل گئی ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، جتنا کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، کچھ تو کر لیں، کچھ تو عمل کر لیں. مثال کے طور پر مستحب دعا کمائل پڑھے، مستحب یہ کام کرے، مستحب فلاں نماز پڑھے. چلو فرض کر لیتا ہوں کوئی آدمی کہے بھائی میں نہیں کر سکا، نہیں کر سکا ہوں نماز کو، تو میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے، نہیں کر سکے کچھ کر کے دکھاؤ. مثلاً سونے سے پہلے کوئی قرآن کی تلاوت کر دو، شب جمعہ ہے، دعائے کمیل مستحب تھی، کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، کوشش کرو کہ پڑھو، نہیں پڑھ سکے کوئی اور کام کر لو، سورہ دہر پڑھ لو، کوئی اور سورہ پڑھ لو، کوئی خاص کام کر لے. خاص کام کر لے تو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ کم سے کم اتنا ہوگا، ہم قیامت کے دن شب جمعہ نظر انداز کرنے والوں میں تو نہیں کہلائیں گے نا، کم سے کم اتنا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ بھی اپنے ایمان کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں شب جمعہ پر توجہ دیتے تھے. ہاں کچھ لوگ زیادہ توجہ دیتے تھے، کچھ لوگ کم توجہ دیتے تھے، لیکن یہ بھی توجہ دیتے تھے. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنے آپ کو نسبتاً بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور اب یہ ہے کہ کوئی اس کو عادت بنا لے تو بہت ہی اچھا ہے. مثلاً کل کا دن صبح جمعہ، کیا کیا چیزیں مستحب ہیں آپ اپنے ذہن میں دہرا لیجئے. آپ کو سب الحمدللہ رب العالمین برسوں سے سن رہے ہیں کہ یہ سب مستحب ہے، دعائے ندبہ مستحب ہے، مثلاً زیارت امام وقت مستحب ہیں، متعدد زیارتیں موجود ہیں. آپ ایک زیارت آپ لے لیجئے، اپنا دستور بنا لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہر روز نہیں کر سکتا تھا یہ زیارت. مثلاً زیارت آل یاسین بہت مشہور ہے، عبداللہ بہجت بہت اصرار کرتے تھے زیارت آل یاسین کے اوپر. اب یہ وہ زیارت ہے جو ہمارے یہاں پہلے مشہور نہیں تھی، الحمدللہ اب ان بزرگوں سے سن سن کر ان کی شاید الہی سانسوں کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا. تو مثلاً یہ مشہور ہے، وہ تاکید فرماتے تھے ہر روز پڑھو. مثلاً کوئی کہے میں ہر روز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ جمعہ پڑھ لو، صبح جمعہ پڑھ لو، اس کو شب جمعہ پڑھ لو زیارت آل یاسین. اس طرح کچھ نہ کچھ کریں. کیوں؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شاید کبھی وقت نہیں آئے گا کہ مثال کے طور پر میں کہوں میں اپنی پوری زندگی عبادتوں کے لیے وقف کروں گا. جس معنی میں لوگ کہتے ہیں وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، سارے کام کاج چھوڑ کے عبادت کرنا شروع کر دے. اہل بیت پسند بھی نہیں کرتے تھے. ایک عجیب روایت اس سلسلے میں دیکھی، میں موضوع کی طرف آؤں گا، شب جمعہ کا تذکرہ بیچ میں تھا تاکہ کچھ نہ کچھ ہم بھی اثر دکھائیں شب جمعہ پر. تو پھر آپ بھی کچھ کریں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی ثواب ملے گا اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں گے. شب جمعہ زیارت سید الشہداء مستحب ہے، شب جمعہ مستحب ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ مجلس کے بعد بھی زیارت پڑھیں گے تو یوں ہی سوچ دیجیے گا جیسے آپ شب جمعہ کربلا میں کھڑے. دل کو نزدیک لے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے. ابھی زیارت پڑھیں گے نا مجلس کے بعد, جب پڑھنے لگیں یوں سوچیے گا کربلا کے سامنے کھڑے ہیں اور مولا سے کہے گا مولا شب جمعہ ہوتا تو آپ کے روزے پہ جاتے, آپ کی ذریعے کو پکڑتے. نہیں کر سکتے, دور سے سلام کر, دور سے ہمارا سلام قبول کر. انشاءاللہ شب جمعہ میں آپ کا سلام بھی قبول ہو, ہمارا سلام بھی قبول ہو, اور خدا ان سلاموں کے صدقے میں, محبتوں کے صدقے میں امام کے راستے پہ چلائے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ہمیں امام کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. زیارت کے حوالے سے کچھ عرض کرا تھا جو شاید میں کہا کہ میں عرض کروں گا لیکن میں ذہن سے نکل گیا کہ کیا تھا, تو اب میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مختصر جو عرض تھی وہ معنویت کے حوالے سے تھی, روح کو زندہ کیسے رکھا جائے. جو میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا ہی حرکت کر لینا تو روح مرے گی نہیں, انشاءاللہ نہیں مرے گی ہماری روح. حب اہل بیت کے صدقے میں روح ہمیشہ زندہ رہے گی. لیکن کبھی ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا ڈاؤن فال آ جاتا ہے, کبھی ہوتا ہے عبادتوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, کبھی ایک دم سے معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے. تو اگر انسان اتنا کر لے جب خرابی کا ٹائم آیا ہے, تسلیم نہ ہو, شیطان کے سامنے سر نہ جھکائے. ٹھیک ہے پہلے نماز شب دو گھنٹے میں پڑھتا تھا, ابھی نماز شب پڑھنا بہت مشکل ہو گیا. پہلے دعا کمل بہت رو رو کے پڑھتا تھا, ابھی گریہ نہیں آتا ہے. کیا کرے, سب چھوڑ دے؟ نہیں, سب نہ چھوڑے. تو ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی پہلے بہت مزہ آتا تھا ابھی مزہ نہیں آ رہا, تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں, مزہ بھی نہیں آئے. کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہو, کوشش جاری رکھو. عربی میں کہتے ہیں من جد وجد, جو کوشش کرے گا وہ پا ہی لے گا. اور مسئلہ یہ نہ کہ یہ اللہ کا در ہے, بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا, میں خدا کے سامنے کہوں گا خدایا اگر مزہ آتا نا تو میں بہت کرتا, ابھی مجھے مزہ نہیں آ رہا, لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں گا کہاں. ٹھیک ہے مزہ نہیں آ رہا نا, میں تیری در پر ہوں, کیوں جاؤں اور کہاں جاؤں. کچھ نہ کچھ محنت کرے, کچھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, کچھ عاجزی دکھائے, انکساری دکھائے, کہے خدا سے کہ بھائی میں قبول کرتا ہوں میں نے گناہ کیا ہوگا, یہ جو مجھ سے مزہ چھنا ہے, لذت چھنی ہے, تو دینا چاہتا تھا, میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا نا, اس کی وجہ سے مجھ سے چھن گیا. تو پھر خدا سے یہ بھی کہے کہ خدا ٹھیک ہے میں گناہ گار صحیح, لیکن کیا میں تیرا در چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہوں, کہاں جاؤں. میری زندگی تیرے پاس, میری موت تیرے پاس, میرا اٹھنا بیٹھنا تیری طرف, سب کچھ وہیں پر, کہاں جاؤں گا. اپنے آپ کو سمجھائے کہ ٹھیک ہے نہیں مزہ آتا تو میں کیا کروں, کہ خدا سے رشتے توڑ لوں گا, ناؤز باللہ تعالیٰ, کیا کر سکتا ہوں. مجھے خدا سے التجا کرنی چاہیے, شب جمعہ ہے, کچھ حاصل کرنا ہے, خدا نے مطالعہ کے سامنے کیا ہے, گڑ گڑائے کہ بھائی مجھے کرنا ہے. اس کو ہم معنویت کہتے ہیں, اس کو ہم اسپریچولیٹی کہتے ہیں. معنویت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک دعا کی کتاب لیتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, کتابیں پڑھتا رہتا ہے, یا مثلا اس نے رٹ لی ہے بغیر توجہ کے پڑھتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے. چلو یہ بھی کوئی پڑھ لے برا نہیں ہے, مثلا بلا وجہ میں وقت ادھر ادھر ضائع کرتا ہے, بہت اچھا ہے کہ آیتیں پڑھے, دعا پڑھے, اچھی بات ہے. لیکن وہ جو اصلی معنویت ہے وہ بلا توجہ پڑھنا نہیں ہے, وہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رابطہ بنانا ہے. اب اسی معاملے کو اگر تربیت اولاد کے اندر لے لیں, تربیت کے معاملے میں لے لیں, جو ہم یہ موضوع عرض کر رہے ہیں بار بار, اولاد کو معنویت کیسے سکھائیں. مشکل کام ہے واقعی, کہ مثلا میں نے خود اپنی زندگی میں نہیں معلوم کتنے سالوں کے بعد دعائے کمیل شروع کی ہوگی, جو مجھے کچھ دعائے کمیل سے مزہ آیا ہو. اب میرا بچہ چھوٹا ہے مثال کے طور پر, میں اسے کہتا ہوں دعائے کمیل پڑھے, ذرا اسے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ باتیں, تو میں کیا کروں کہ اس کو تھوڑی بہت معنویت آ جائے. پہلے اسٹیپ میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, کوشش کریں بچے کو اللہ کی محبت سمجھ میں آنا شروع. پہلے اسٹیپ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر بچے کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے کچھ کر رہا ہے, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس کی ماں اس کے لیے کچھ کر رہی ہے, لیکن وہ نہیں سمجھ پاتا امام وقت اس کے لیے کیا کر رہا ہے, وہ نہیں سمجھ پاتا. آپ کو سمجھانا پڑے گا. اس کو نہیں سمجھ میں آتا خدا اس کے لیے کیا کر رہا ہے, آپ کو اور مجھے سمجھانا پڑے گا. اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے جب ہم بچوں سے خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو معمولاً سزا والی باتیں زیادہ کر دیتے ہیں, اگر یہ کرو گے نا تو خدا آگ میں جلائے گا. یعنی خدا کا تصور اتنا سخت وحشتناک بنا دیتے ہیں کہ وہ انسان بجائے یہ کہ خدا سے محبت کرے خدا سے اس کی نعوذ باللہ سزاؤں کے خوف سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے. خشیت نہیں آتی, خوف آتا ہے صرف. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو محبت دکھائیں, اللہ کی محبت کے بارے میں بتائیں. تو میں معمولاً یہ سوچتا ہوں جب ہم بچوں سے خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شاید کم ایسے والدین ہوں گے جو محبت سکھاتے ہوں گے, زیادہ تر سختی سکھاتے ہیں. مثلا یہ کر لو, کیوں, خدا کا حکم ہے. صحیح ہے, خدا کا حکم ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے, دل کڑا کے وہ جناب اس کو پسند نہیں بھی آ رہا تو کہتا ہے ٹھیک ہے خدا کا حکم ہے میں کر لیتا ہوں, نہیں کروں گا تو کیا ہوگا, خدا جہنم میں ڈال دے گا, خدا یہ کر دے گا, خدا وہ کر دے گا, دھمکیوں میں دھمکیاں. اس طرح تھوڑی خدا کی محبت آتی ہے. خدا کی محبت آتی ہے جب اس کو کوئی انعام دینا ہو, جب اسے کوئی محبتیں دینی ہو تو اس کو بتایا جائے بھائی خدا کی طرف سے. اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کے اندر جذبہ بنے اور دعاؤں کا بھی سہارا لے, تمام عبادتوں کی طرف جائے. تربیت کے موضوع کو عرض کر رہے تھے ہم نے, کل ایک بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اس کو دہراتے ہوئے مزید آرائش پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کل اور پرسوں دو دن کی محنت سے ہم نے ایک پوائنٹ عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ انسان کے اندر کس مرحلے پہ کام کریں تو ہم کہیں گے یہ بنیادی کام ہوا, اور اگر اس مرحلے کے اوپر بچے کو ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے, صحیح فکر دینے میں کامیاب ہو گئے, تو بعد کی چیزیں سنبھالنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے بھی آسان ہوگا, ہمارے لیے بھی آسان ہوگا, کہیں اور بھی جائے گا تو ہمیں مشکل کم آئے گی. تو ہم نے عرض کیا عبادات کا ظاہر یہ ایک مرحلہ ہے, عبادات کے پیچھے فکر ایک مرحلہ ہے, اخلاقیات ایک اور مرحلہ ہے, عقائد ایک اور مرحلہ, ان عقائد کے پیچھے طرز فکر. ہم نے کہا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے, سوچنے کا طریقہ کار. اس سوچنے کے طریقہ کار کے ساتھ دو باتیں اور عرض ہوئیں. نمبر ایک, حقیقت کے سامنے تسلیم کرنا کہ بھائی اگر حق ہے تو مان لو, اگر واقعاً یہ صحیح ہے تو تسلیم کرو. پھر تیسرا مرحلہ تھا تسلیم کرنے کے بعد اس حق کے اوپر عمل کرنا. بس تین بنیادی ترین مرحلے آ گئے, سوچنا سمجھنا, حق کو قبول کرنا, حق کے اوپر عمل کرنا. اچھا اب یہاں پہ مشکل کہاں پہ آئے گی؟ بس ہم نے بچے کو حق کی ایک بات سمجھائی کہ بھائی حق کو مان لینا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے, حق پہ عمل کرنا چاہیے. اب دو جگہوں کا تعارض بچے کے اندر آئے گا, ٹکراؤ بچے کے اندر آئے گا. وہ کہاں؟ آپ گھر کے اندر ہیں, آپ بچے کو ساری چیزیں سمجھا رہے ہوں گے, آئیڈیل کنڈیشن میں کہہ رہا ہوں. تعارض کہاں آئے گا؟ وہ باہر دیکھے گا, جن لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ احترام کرو ان کے اندر وہ نہیں دیکھے گا. اب مشکل کھڑی ہوگی. اس سے بدتر یہ ہوگا کہ جو سمجھا رہا ہے اس کے اندر بھی نہ ہو, وہ تو خیر بہت مشکل ہو جائے گی. پھر مثلا میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی حق مان لیا کرو, نعوذ باللہ وہ کبھی دیکھے کہ فنا جگہ کے اوپر میرے والد کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ سچ کس کے ساتھ, پھر بھی ساتھ نہیں دیا, پھر تو بہت تباہ کن ہو جائے گا اس بیچارے کے لیے. لیکن میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں, اس نے سمجھ لیا, وہ گھر سے باہر نکلا, نہیں معلوم کس کس سے ملا جن کا مجھ سے تعلق ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کا احترام کرنا ہے, دیکھتا ہے وہ صفت ان کے اندر نہیں ہے. اب کیا کریں؟ بالکل پریکٹیکلی, مثلا وہ گھر آیا اور اس نے کہا کہ بابا آپ نے تو یہ کہا تھا لیکن وہ جو چچا ہے نا وہ یہ نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا آپ نے فلاں کہا تھا, نعوذ باللہ. ایسے میں مثال میں عرض کر رہا ہوں, مثلا خود دادا ایسے نہیں ہے, اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ خدا نہ کرے ذرا سی غلطی کی تو پھر ایک اور مصیبت آئے گی, اس کے نظر میں رشتوں کا احترام ختم ہو جائے گا. وہ کیا ہوا؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا ایسے کرنا ہوتا ہے، اس نے جا کے باہر دیکھا کہ نہیں کر رہے، آگے آ کر میں اس سے کہوں بیٹا یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، ہم صحیح ہیں بس، بات تو صحیح ہے کہ بھائی تم صحیح کر رہے ہو اور یہ باقی جتنے کر رہے ہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے اس کا؟ بچے کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ اطراف میں جتنے لوگ ہیں نا ان میں سے کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، یہ سب برے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. اب اس کا حل کس طریقے سے کیا جائے؟ اب یہاں پہ جو حل آئے گا وہ ایک اور حل آئے گا، اور اس کو تھوڑا سا طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس میں غلطی کو بھی مائنس کرنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم منافقت سکھا دیں. یعنی منافقت کیا؟ اس سے کہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور تم نے ان کو کہنا نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ایک منافقت بن جائے گی. پھر کیا ہم اس سے کہیں کہ دیکھو یہ جو جتنے لوگ کر رہے ہیں نا یہ غلط کر رہے ہیں، تو بچہ کبھی ان کے سامنے کہے کہ بابا آپ یہ چچا فلاں غلطی کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو اب میں اس کو کہوں کہ بیٹا میں نے تم کو بتایا تھا وہ غلط کر رہے ہیں لیکن تم نے نہیں کہنا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر منافقت ہو جائے گی. وہ کیا کہ مجھے منافقت سکھا دی، یعنی اینڈ میں جا کر یہ سیکھ جائے گا، وہ یہ نہیں سکھانا ہے. اب اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے؟ یہاں پہ ایک اور چیپٹر کھولنا پڑے گا. میں کمپلیکیشن عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک اور چیپٹر کھولے گا. وہ کیا کھولے گا؟ وہ یہ کہ لوگوں کو تمام تر درجات پر کمزوری اور طاقت کے ساتھ ہمیں احترام دینا ہوتا ہے، احترام دینا ہوتا ہے. میں اس کی مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے نبی کو سوچیں جو اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوں، اللہ کے نبی ان کے گناہوں کو اور اچھائیوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ قطعاً جانتے ہیں. ان کی ذات سے مقایسہ کریں تو کوئی ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ سب نے کیے ہیں، تو احترام کیوں کرتے ہیں؟ پھر سلام کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ مثلاً میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو لے سکتے ہیں. ہم اپنے امام سے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے امام کو سلام کرتے ہیں، سید الشہداء کو سلام کرتے ہیں. سید الشہداء کو میری غلطیاں نہیں پتہ، ان کو میرے گناہ نہیں پتہ، تو کیا یوں سوچوں کہ جب سید الشہداء مجھے ملے نعوذ باللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ بے احترامی کر دیں گے، نعوذ باللہ مجھے ذلیل کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سکھائیں گے کہ میں اس کو چھوڑوں، ذلت نہیں دیں گے. کیوں؟ ہر انسان کی کیپیسٹی ہے، ہر انسان کو گراؤنڈ دینا ہوتا ہے. اللہ کے نبی اگر یہ دیکھتے نا کہ اس نے یہ گناہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ بہت برا آدمی ہے، تو پھر تو کسی کافر کو مسلمان ہونا ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی کو سب کو بھگا دینا چاہیے تھا. حتیٰ اگر کوئی یہ سوچے نا مثلاً اس نے گناہ کیا، اللہ کے نبی نے اس کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گیا، تو کیا 100% کام صحیح ہو گئے ہوں گے؟ نہیں، صحیح نہیں ہوں گے، کچھ ابھی بھی غلطیاں ہوں گی. تو اللہ کے نبی نے کیوں قبول کیا؟ کیا اللہ کے نبی دوسروں پہ جبر کر کے کہیں گے کہ صحیح کریں؟ نہیں، اسی حال میں قبول کر رہے ہیں. آپ کو بھی اور مجھے بھی تو قبول کیا ہوا ہے، اپنی زندگی میں بھی قبول کرتے تھے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کمپلیکیٹڈ ہے. وہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں سب جانتے تھے پھر بھی ہمیں قبول کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ اگر مجھے کسی کی ایک غلطی پتہ چل جائے، میں اگلی دفعہ ملوں گا نا تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی اچھائیاں چھوڑ کر سب سے پہلے اس کی غلطی سوچوں گا، اس کو میں نے فلاں گناہ کرتے دیکھا تھا، اور میں بھول جاتا ہوں کہ خدا نے مجھے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے دیکھا ہے. اگر میرے گناہوں پہ خدا مجھ سے پیش آتا نا تو میں ایک یا اللہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، مجھے بھگا دیتا. اللہ اکبر کہہ کے میں ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، وہ مجھے بھگا دیتا کہ تو ہے کون جو میرے سامنے اللہ اکبر کہنے کھڑا ہوا ہے، اتنے تو تیرے گناہ پیچھے پڑے ہوئے. اس نے مجھے قبول کیا ہے میرے تمام تر گناہوں کے ساتھ، اس کے بعد مجھ سے کہتا ہے کہ توبہ کرو، مجھ سے کہتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ، اپنے گناہوں کی استغفار کرو. لیکن میں اگر کسی کے گناہ کو جان لیتا ہوں تو بس حکم لگاتا ہوں، کہتا ہوں غلط ہے، معاملہ ختم ہو گیا. مجھے اپنے بچے کو سکھانا پڑے گا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے کسی نے غلطی کی ہے، ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، ہمیں بھی تو خدا نے قبول کیا ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی بھی احترامی کریں اس وجہ سے کہ اس میں فلاں غلطی ہے. اس میں جہاں غلطی ہے وہاں اچھائیاں بھی ہیں. دل کو کھولو. اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایک معنی میں کہتے ہیں شرح صدر. دل میں جگہ ہونی چاہیے. ہم اپنی بات پر سب کے اوپر لیبل نہ لگائیں, یہ صحیح نہیں ہے. اخلاق میں بھی صحیح نہیں ہے, سیاست میں بھی صحیح نہیں ہے. سیاسی مثال بھی عرض کر دوں, گرچہ اخلاق کے اوپر بات ہے لیکن سیاسی مثال بھی عرض کر دوں, تھوڑا سا حساس معاملہ بھی ہے. جہاں کوئی میری فکر سے 19-20 ہوا, میں نے کہا یہ تو ضد انقلاب ہے, کس نے حق دیا مجھے؟ میں نے اپنے لیے حق خود بنایا, میں نے کیوں اس کام کو کیا ہوا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے جو میں ابھی تک سمجھ پاتا ہوں وہ یہ کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں اسٹیمپنگ کرنا شروع کر دوں, یہ صحیح یہ غلط, یہ صحیح یہ غلط, یہ مجھے حق نہیں ہے. جو مجھے حق ہے وہ یہ کہ میں حق کو پہچانوں اور حق کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں, حق کی تبلیغ کروں اور دل کو تھوڑا سا کھلا رکھوں. اگر امام خمینی بھی یہ کام کرتے نا تو ان کے ساتھ چلنے والوں میں ابتدا میں ذرا آپ دیکھیں گے کمیونسٹ بھی شامل تھے. کیوں انہوں نے جگہ دی کہ کمیونسٹ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ان کو بھی موقع دیتے تھے. اللہ کے رسول نے موقع نہیں دیا منافقوں کو, سب کو موقع دیتے تھے, انہوں نے اسٹیپنگ نہیں کی. اللہ ہی بتاتے تھے مومن یہ ہوتا ہے, منافق یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. جب تک خود نہیں جاتے تھے نہیں بھیجتے تھے ان کو. میرا اپنا ہی خیال ہے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے. تو مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا, اپنے اولاد کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑے گا, اور اس کو بھی ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ بیٹا تم میں ایک خوبی ہے نا جو تمہارے تم جس کو کہہ رہے ہو اس کے اندر نہیں ہے. نہیں معلوم تم میں کتنی برائیاں ہیں, جو اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی وہ سب دو اپنی فکر کو. یہ وسعت قلبی ہر معاشرے میں کام کرنے والے کو چاہیے, ہر ایک کو چاہیے. اس کا تھوڑا سا پس منظر اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد کا,
صلی علی محمد والے محمد.
آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات شاید نوٹ کی ہوگی, جو میں بار بار جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ایڈ کرتا جا رہا ہوں, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. ہمارے اندر ایک مشکل آ جاتی ہے, اگر میں ایک کام کر رہا ہوں دوسرا کوئی اور کام کر رہا ہے تو اپنے کام کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ صحیح ہے, ظاہر میں غلط کام تو نہیں کروں گا, صحیح ہوگا تو کروں گا, اور دوسرے کے بارے میں میری رائے کیا ہے. زیادہ تر رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ کیا مجھ میں اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ میں کہوں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے اور وہ جو دوسرا کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے؟ معاشرے میں ایک کام تھوڑی ہے کرنے کا, 10 کام ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, وہ بھی صحیح ہے, اس کی بھی ضرورت ہے. اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں کہ میں کہوں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو دوسرے کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے, نتیجہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہوں نا, کہ جو میرا فیصلہ ہے بس وہ صحیح ہے اور باقی سب کے فیصلے غلط ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ علم ہونا اچھا ہے لیکن لیبل لگانا یہ اچھا نہیں ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, تھوڑا سا دلوں کو کھول لیجئے. ہم لوگ بڑی بڑی مصیبتوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگ 15-20 سال پہلے, بلکہ کچھ وقت پہلے تک بھی عجیب و غریب اختلافات میں گھسے رہے ہیں جو دینداروں میں رہے ہیں, اور بڑی مشکلوں سے ہم ان مسائل کو تھوڑا بہت دبانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ابھی وہ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں. میں اس سے زیادہ تشریح کے ساتھ نہیں کہوں گا کہ پتہ نہیں سوئے ہوئے دوبارہ جاگ کر دوبارہ نہ شروع کر دیں پھر وہی سب کو. تو ہم لوگ کچھ مسائل کو گزار کے آ گئے ہیں یہاں تک. وہ کس طریقے سے گزارے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے گزارے ہیں کہ پہلے کا جو طریقہ کار تھا نا, جو میرا ہے وہ صحیح ہے, جو دوسرے کا ہے وہ غلط ہے. ابھی تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی, دونوں کا صحیح ہے, میرا والا بھی صحیح ہے, اس کا والا بھی صحیح ہے. یہ بہتر راستہ ہے ہمارے لیے. معاشرے میں ایک اصل ہے, ایک اصول ہے, وہ کیا ہے؟ کاموں کی تقسیم. یہ معاشرے کا اصول ہے. جو کپڑے آپ نے پہنے آپ نے بنے؟ نہیں بنے. جو جوتے آپ نے پہنے آپ نے سیے؟ نہیں سیے. قدیم زمانے سے ایسا ہی ہے. ایک آدمی جلاہا ہوتا ہے کپڑے سیتا ہے, ایک آدمی جوتے سیتا ہے, ایک آدمی فصل اگاتا ہے, ایک آدمی کپڑے دھوتا ہے. یہ سب دنیا بھر میں ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کاموں کی تقسیم. کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ سوسائٹیز میں چھوٹے چھوٹے کام بھی تقسیم کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر ہر آدمی مصنف بنے گا؟ نہیں. ہر آدمی مقرر بنے گا؟ نہیں. ہر آدمی فلاں کام کرے گا؟ نہیں. ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے. اس وسعت کو اپنے دلوں میں لے کر آئے کہ ٹھیک ہے میرا بھی ایک کام ہے, اس کا بھی ایک کام ہے, بظاہر میرا کام زیادہ اچھا لگ رہا ہے میں کر رہا ہوں, لیکن جو دوسرا کر رہا ہے اس کو بھی اہمیت دیں. یہ بچوں سے شروع ہوتا ہے اور بڑوں تک چلتا ہے, اس کو ہم وسعت قلبی کہتے ہیں. بچوں کے دلوں میں وسعت لے کر آئے. آپ کا بچہ, میرا بچہ آپ کے میرے سامنے آ کر کسی بچے کی برائی کرے, میں نہیں کہہ رہا ڈانٹ دیں اسے کہ کیوں برائی کی, سن لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے آپ کے بچے کی ذہنیت کہاں جا رہی ہے. سنیں اچھے طریقے سے. یہ جو مشورہ میں دوں گا باپ ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اپنے بچوں کی باتوں کو سنیں. آپ سنیں گے ہی نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر پک کیا رہا ہے. سنتے رہیں, سننے اچھی طریقے سے آپ کو اندازہ ہو گیا اس بچے, میرے بچے کے دل میں کسی بچے کے لیے نفرت آ گئی ہے, یہ اس سے چڑھنے لگا ہے. آپ نے سن لیا, آپ نے سمجھ لیا, اب آپ کی محنت شروع ہو جانی چاہیے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے بچے میں یہ جو چڑ آئی ہے آئی کیوں ہے, کیوں اتنا چڑ رہا ہے. مثلاً فوراً آپ باپ ہونے کے ناطے, اس سے وابستہ ہونے کے ناطے سوچیں گے میرے بچے میں کوئی برائی نہیں ہے, ساری برائی اس دوسرے کے اندر ہے. ظاہر ذہن میں آئے گا پہلے مرحلے میں تو اس کو صحیح کر لیں, اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں جتنی غلطی اس کی ہوگی عین ممکن ہے میرے بچے کی ہو. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا بچہ صحیح ہوگا اس کا بچہ غلط ہوگا, یہ تو امکان ہے کہ دونوں نے غلطی کی ہو, لیکن یہ سوچوں کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی اس نے ساری غلطی کی ہے, نہیں یہ فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. آپ بچے کی حمایت کریں. اب یہ لگے گا کہ میں تربیت کے سے پھسلتے پھسلتے بچوں کی نفسیات پہ پوری کلاس لینے کے اوپر آ گیا, لیکن ایک بات بھی عرض کروں گا, بچے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں, یہ احساس ہونا چاہیے. بچے کو تنہا نہ چھوڑیے گا. جو بچے ماں باپ سے بات نہیں کہہ پاتے وہ بہت سخت نفسیاتی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں بن پاتا, پھر بہت مصیبت آتی ہے ان بیچاروں کے اوپر. دروازہ بند نہیں کریں کبھی بھی, بول رہے بولنے لیں, آپ نے سمجھ لیا اس میں یہ خرابی ہے, اب اس کو سالو کریں. کیسے سالو کریں؟ آپ دیکھیں بچے کے اندر چڑ کیوں ہے, یہ دوسروں کو اتنی کم نظر سے کیوں دیکھ رہا ہے, آیا اس کو کسی چیز کا غرور آ گیا ہے, آیا اس کو خاندان کی طرف سے کوئی غرور مل گیا ہے. مثلا نمبر اچھے آتے ہیں تو باقی سب کو نکما سمجھتا ہے, نہیں معلوم شکل صورت کا خوبصورت ہے باقی سب کو بدصورت سمجھتا ہے, نہیں معلوم ٹیچر اس کو زیادہ تعریف سے دیکھتے ہیں تو باقی سب کو سمجھتا ہے سب غلط کر رہے ہیں, یا کوئی بھی چڑ ممکن ہے. کلاس میں کمزور ہو تو جو اچھا پڑھنے والا ہے اس سے بغض لے کے بیٹھ گیا ہے کہ اس کو کیوں ٹیچرز تعریف کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, خاندان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا کوئی بچہ نوہے اچھے پڑھتا ہے دوسرے بچے خود بخود اس سے چڑھنے لگیں گے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, کبھی الٹا ہوتا ہے. آپ جا کر سب سے پہلے تجزیہ تحلیل کریں گے ہوا کیا ہے, اس بچے کے ساتھ یہ مشکل آئی کیوں ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. بدترین کام آپ کیا کریں, نعوذ باللہ تعالیٰ, ایک بات بہت بری کہ آپ سنیں ہی نہیں غلط کام, دوسری بہت غلط بات اس نے کہا فلاں غلط ہے, آپ نے کہا ہاں بالکل غلط ہے. جس دن ہمارا بچہ کسی کو پیٹ کے آتا ہے ہمیں برا لگتا ہے, اور جس دن خود پیٹ کے آتا ہے, آپ کو مجھے جس دن پیٹ کر آئے اس دن ایسے فیل کرنا ہوگا جیسے آج پیٹ کے آیا ہے. کیوں؟ کم سے کم شیطان کے ہاتھوں پٹ کے آیا ہے جی, کیوں کسی کو مارا؟ اس طرح سے دیکھنا پڑے گا, پھر آپ بچے کے اندر گراؤنڈ بنا پائیں گے. اچھا آپ کہیں گے کہ ہم نے کہاں بات شروع کی تھی معاشرے سے اور کہاں پہ لا کے ختم کی, یہ جو آج بڑے ہیں یہ کل کبھی بچے سے تھے, وہیں سے عادتیں شروع ہوئی ہیں, وہیں سے ان کے دلوں میں جگہیں بنی ہیں کہ بھائی کسی کا بغض لے کے بیٹھ گئے, کسی کی حسد لے کے بیٹھ گئے, کسی کی نفرت لے کے بیٹھ گئے. کچھ بچے جن کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں ان کی زندگی نسبتاً کہیں آسان ہے. پھر اب اس کو ذرا سا روک کر ایک اور گفتگو کریں گے جو کل کسی نے سوال میں اٹھائی, وہ یہ کہ اب اگر ہو چکا ہے تو کیا کریں. یہ پوائنٹس اچھے ہیں, کہنے والا کہہ رہا ہے کہ پوائنٹس اچھے ہیں, مانتے ہیں پوائنٹس اچھے ہیں, لیکن اگر پانی گزر چکا ہے اب کیا کریں, تو چند نکات بہت تیزی کے ساتھ. اس سلسلے میں بھی عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک تو یہ کہ معاملے کو کبھی بھی ہاتھ سے نکلا ہوا مت سوچئے گا، انسان ہے. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہو نا، پتھر کو تراشتے ہیں، اس سے مجسمہ بناتے ہیں، تو ایک غلط اسٹرائک لگ جائے اور جہاں پہ کان بننا تھا وہ کٹ جائے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس سائز کا مجسمہ نہیں بنے گا. آپ چھوٹا بنا لیں شاید بن جائے گا، وہ سائز نہیں آئے گا. انسان میں ایسا نہیں ہے، آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو گیا ہو، صحیح کر سکتے ہیں. اس امید پہ خراب نہیں کیجیے گا کہ بعد میں صحیح کر لیں گے، یہ علیحدہ معاملہ ہے. ہم بولنے والوں کو دونوں طرف کا بولنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں کوئی پکڑ نہ لے کہ آپ نے ادھر کا کیوں نہیں کہا، بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اب ہم دونوں طرف کا فوراً بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے خدا معاف کرتا ہے، لیکن اس امید پہ کہ معاف کر دے گا گناہ شروع کر دوں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ امید تو ہے نا کہ خدا بخش دے گا، تو میں اس امید پہ گناہ کیوں نہ کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے پڑھا ہے کہ کوئی آدمی 10 منزلہ سے گرا پھر بھی بچ گیا، اس امید پہ کوئی چھلانگ مارے گا کہ میں بھی وہی نکلوں گا جو بچ گیا تھا؟ وہ بھائی وہ لاکھوں میں ایک تھا، باقی پتہ نہیں 99,999 لوگ مرے ہیں، تو تم کہاں چھلانگ مارو گے اس امید کے اوپر؟ اسی طرح بچے کا معاملہ بھی ہے. یہ تو ہے کہ کہیں پر بھی خراب ہوا ہوا ہے سنبھالا جا سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن کیا اس امید پہ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ بگاڑ نہیں سکتے، برا ہوگا اس کا. اور وہ اس کے لیے بہت خوبصورت ایک ای میل کے اندر مثال آئی تھی، ای میل میں ایک مثال آئی تھی. بعض اوقات کبھی کبھی کارآمد ای میل بھی آئی جاتے ہیں، فصول تو بہت آتے ہیں خیر ایس ایم ایس ای میل، لیکن کارآمد بھی آتے ہیں. مثلا ایک نے کسی نے مثال دی، اس نے کہا کہ کسی بچے کو غصہ بہت آتا تھا، تو اس نے باپ سے، باپ نے دیکھا کہ میرے بچے کو غصہ بہت آتا ہے اور بہت غصہ کرتا ہے، تو اس نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو جب بھی غصہ آئے نا تو دیوار پہ ایک کیل ٹھونک دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی کنٹرول نہیں کیا، کہا جب بھی غصہ کرو کوئی بات نہیں، جتنا غصہ آئے دیوار پہ ایک کیل ٹھونک دینا. اس نے ایک کیل ٹھونکی، 2-3-4 دیوار پہ کیلیں ہی کیلیں بھر گئیں. باپ نے کہا دیکھو بیٹا بہت غصہ کر لیا ہے، بہت کیلیں ٹھونک لی ہیں، اب ایک کام کرو جن کو تم نے ناراض کیا ہے نا اب انہیں خوش کرو، اور جب خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ نا تو ایک کیل باہر نکال لینا. بچہ بھی شاید تھوڑا سا عقل مند رہا ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب جن کو میں نے ناراض کیا تھا انہیں خوش کرتا ہوں اور میں ساری کیلیں نکال لوں گا. باپ نے کہا بسم اللہ شروع کرو، ساری کیلیں نکال لی، کیلیں نکال لی. ایک دن باپ کو کہا دیکھو بابا میں نے ساری کیلیں نکال لی. اس نے کہا بیٹا دیوار کا اثر دیکھا ہے، کیلیں تو تم نے ساری نکالنی ہیں لیکن دیوار دیکھ رہے ہو تباہ ہو گئی ہے. کتنا ہی تم دوسروں کو خوش کر لو نا کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، اس کو کیا کرو گے؟ کون دوبارہ دیوار بنائے گا پھر؟ ایک دفعہ خراب کریں گے نا پھر واپس لائیں گے، آ تو جائے گا لیکن کچھ رہے گا، کچھ مسئلہ رہے گا. ہاں کبھی ہوتا ہے لطف خدا ہو جائے، لطف خدا شامل حال ہو، معاملہ بالکل 0 میٹر ہو جائے. وہ جو میں نے میکینک والی داستان سنائی تھی کہ میں نے اس نے مجھ سے کہا گاڑی کا خیال کرو، میں نے کہا تم ہو نا میں اس سے زیادہ خیال نہیں کرتا. کہنے کا مولانا میں میکینک ہوں خدا نہیں ہوں، آپ گاڑی خراب کر کے لاؤ گے میں اس کو صحیح کروں گا، چلے گی صحیح لیکن وہ نئی والی نہیں ہوگی. یہ خدا ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے تو بالکل صاف کر دیتا ہے، خدا ہے وہ یہ کرتا ہے. ہاں بچہ ہے نعوذ باللہ کہیں بگڑ گیا، میں نے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی شاید صحیح ہو جائے گا لیکن اسکریچ وہ نہیں جاتے، بہت مصیبت. خدا کوئی لطف کر دے اور اس کو 0 میٹر کر دے تو کر دے، ورنہ بہت مشکل کام ہے. ہاں یہ ہے کہ بدلہ کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اب تو تعلقات میں مشکل آ گئی ہے، اب نعوذ باللہ تعالیٰ بچے کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑے گی، محنت زیادہ کرنی پڑے گی. مثلا اب بچہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے. ایک وقت تھا وہ ہمارے پاس آتا تھا کہ ہمیں ساتھ بٹھا لو، ہم اسے بھگا دیتے تھے. اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب کچھ ٹرکس کرنی پڑیں گی, اب کوئی ایسی ایکٹیویٹی نکالنی پڑے گی کہ اس سے بات کرنے کا دروازہ دوبارہ کھل جائے. کچھ کرنا پڑے گا. جس زمانے میں سیکیورٹی کے مسائل کم تھے تو میں بچوں کو لے کر لانگ ڈرائیو پہ چلا جاتا تھا کہ جب گاڑی بند ہوگی, سپر ہائی وے پہ ہوگی تو بات کس سے کریں گے؟ پھر خواہ نہ خواہ ہم سے ہی بات کریں گے نا, پھر کہاں جائیں گے؟ پھر ٹرک کریں, کچھ کریں کہ دروازے دوبارہ کھلیں, بچوں کو تفریح پہ لے کے جائیں, بچوں کی پسند ناپسند کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑی ٹرک ہے. بچوں کی پسند ناپسند کو نکالیں. آپ کہیں گے اس کی ساری پسند غلط ہیں, کوئی تو صحیح ہوگی, کوئی تو اچھائی بھی ہوگی, اس کو نکالیں, اس کے اوپر محنت کریں. آپ کے اور بچے کے درمیان گفتگو کا دروازہ دوبارہ کھلے, سب سے پہلا کام یہاں پر ہے. تو گفتگو کا دروازہ کھلا, اس کے بعد اب آپ پوچھے گا, اب آپ اس میں صحیح کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو کچھ بھی صحیح کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اس کو اپنے اندر صحیح کر لیں, پہلے اپنے اندر صحیح کر لیں. آپ اس کا غصہ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے اپنا غصہ صحیح کر لیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں بچہ کتاب پڑھے, اپنے آپ سے پوچھو میں خود کتنی پڑھ رہا ہوں. آپ یہ چاہ رہے ہیں بچہ عبادتیں کرے, آپ پوچھو اپنے آپ سے میں خود کتنی عبادتیں کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کہیں میں بہت عبادتیں کر رہا ہوں اور وہ نہیں کر رہا. محنت کرو, ہلکا ہلکا چلائیں. ایک کمی جو ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے, ہم بچوں سے اچانک بڑی چیزوں کو توقع کرنے لگتے ہیں. اچانک توقع نہ کریں. میں نے ان عالم کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جن کے پاس کوئی آدمی آیا کہنے لگا میں کنجوس ہوں میرا علاج کریں. انہوں نے کہا ہاں میں علاج کرتا ہوں. تو لوگ سمجھے کہ یہ کہیں گے صدقہ دو. انہوں نے کہا نہیں, کچھ نہ کرو, جب جیب سے نوٹ دینے لگو تو پہلے نیا والا نوٹ دینا آہستہ آہستہ. تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ نیا نوٹ دے گا تو کنجوسی ختم ہو جائے گی؟ کہنے کہ ہاں کچھ دینے کی ہمت تو بنے گی نا کم از کم. آہستہ آہستہ کرو. ایک بچہ ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, آپ کے پاس آیا ہے, آپ نے اس کو دیکھا ہے, آپ اس کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں دن کی ساری پانچ وقت کی نمازیں اچانک شروع کریں, نہیں کرے گا. توفیق مل جائے تو کر لے گا, ویسے نہیں کرے گا. آپ کہاں سے شروع کریں؟ اس سے پوچھیں بیٹا جو سب سے آسان نماز ہے وہ کون سی ہے, یہاں سے شروع کرو. چھوٹی سی جگہ سے شروع کریں جو سخت ہے. جو بچہ اچھا ہے تھوڑا بہت سمجھایا اس نے پانچ وقت کی نمازیں شروع کر دیں, بہت ہی اچھا ہے. تو اگر نہیں ہے ہلکی سی جگہ سے شروع کریں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی بچہ ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے, سات دن کرتا ہے اور مجھ سے کوئی کہے اس کا علاج کرو, تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا یہ ایک جھٹکے میں چھوڑنے والا ہے یا آہستہ آہستہ چھوڑنے والا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جیسی بات کرو وہ یوں جھٹکے میں چھوڑتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ویسا کیا جائے, اور اگر ویسا ہے کہ جو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں تو میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا ایسا کرو شب جمعہ مت کرنا, ایک شب چھوڑ دو آہستہ آہستہ. صبر چاہیے, انبیاء کا ذرا صبر چاہیے, آہستہ آہستہ کام کرو. یہ جنہوں نے قومیں بنائی ہیں, جن لیڈرز نے, انہوں نے راتوں میں بنائی ہیں, شبوں شبوں میں بنا لی. مثلا شہید چمران لبنان پہنچے تو جوانوں کا کیا عالم تھا, جب وہ شہید ہوئے تو حزب اللہ تھی. انہوں نے ایک رات میں کر لیا ہوگا, یہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے ایک رات میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہے, اگر تبدیل بھی کیا ہے ہمیں بھی دیر لگی ہے. تو بچوں کو کہاں دیر لگے گی, ایک ہی رات میں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. آہستہ آہستہ ہو, امید رکھیں, دعا بھی کریں, ترکیب کے ساتھ محنت کریں. اور تھوڑا سا ایک اور روایت پر عمل کریں جو آیت اللہ بہاؤدینی نے ایک دن بتائی تھی, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, ریپیٹ کرتا رہتا ہوں, لیکن دوبارہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں وقت اختتام پر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا العیش کل العیش, زندگی بہترین زندگی, ثلثہ التدبیر, ون تھرڈ پلاننگ کرو. ون تھرڈ کیا ہے؟ پلاننگ کرو. ٹو تھرڈ ثلثہ ہو التغافل, تھوڑا سا اگنور کرو, اگنور کرو, نظر انداز کرو. کن باتوں کو نظر انداز کروں؟ فلاں نے جو یہ جملہ کہا نا وہ میرے اوپر یہ طنز کر رہا تھا, نظر انداز کرو, جانے دو. بچے کیا ہمیشہ آپ سے اچھی باتیں کہیں گے؟ تھوڑا سا سختی کر کے دیکھیں پھر وہ کیا کہیں گے. وہ تو شکر ہے وہ جو کچھ ہمارے اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ سب ہمیں سننے کو نہیں ملتا ہے, ورنہ بعض اوقات بہت سخت بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا کریں, تھوڑا سا صبر, تغافل, تھوڑا سا نظر انداز کریں. میں نہیں کہہ رہا نظر انداز کریں اتنا کریں کہ وہ گناہ کے اوپر جری بن جائے, جو میں نے کہا مجھے دونوں طرف کہنا پڑتا ہے. اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پروسیس میں ہیں, بچے کو آہستہ آہستہ لائن پہ لا رہے ہیں, غلطیاں بھی کرے گا, صبر کریں, صبر کریں. میں جس زمانے میں قم میں طالب علم ہوا کرتا تھا, اب تو قم کی یادیں رہتی ہیں, تو جس زمانے میں وہاں پہ مقیم تھا تو پاکستان آتا تھا. جب پاکستان آتا تھا تو ایک دو دوست احباب تھے جن پہ اپنی دانش میں تبلیغ کرتا تھا کہ بھئی یہ میرے دوست پرانے دوست ہیں, ان کو میں دیندار کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو مجھے یاد ہے وہ ایک دوست تھا, میں اس سے باتیں کرتا تھا, اس کو پتہ نہیں نماز شب کی سناتا تھا, اس کی سناتا تھا, اس کی سناتا تھا. وہ میری بات سنتا تھا, اچانک پوچھتا تھا وہ تم نے جو جوتے لیے تھے وہ کہاں سے خریدے تھے؟ تو میرے دل پہ لگتا تھا دل چوری چل گئی کہ ارے میں کہاں کی باتیں کر رہا ہوں اور اس بیوقوف کے دماغ میں جوتے یاد آ گئے کہ کہاں سے لیے تھے. مجھے بہت برا لگتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ انسان نہیں بننے والا, یہ ادھر ادھر کی سوچتا رہتا ہے. ہم لوگ تھوڑے جلد باز ہیں, ہم لوگ تھوڑے جلد باز ہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, اچانک کوئی چیز دماغ میں آتی ہے تو اسے سوچنے لگتے ہیں. تو خدا بھی یہی کہتا ہوگا کہ یہ مانگ رہا ہے یا اپنی سوچ رہا ہے. نہیں ہوتا تو ہے کمیل کے اندر, کبھی نمازوں کے اندر ایسی ہو جاتا ہے. اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پیچھے سوچ رہا ہے پانی آیا ہے نہیں آیا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں, کمی ہے نا ہمارے اندر. تو وہ جو اگر دوسرا ہمارے ساتھ کرے تو برا کیوں لگتا ہے پھر اتنا؟ تھوڑا صبر, تھوڑا صبر چاہیے. بچوں کے ساتھ بہت صبر چاہیے, خاص کر آج کے زمانے میں بچوں کے ساتھ بہت صبر چاہیے. پہلے بھی چاہیے ہوگا, چونکہ ہمارا زمانہ نہیں تھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس زمانے میں کم چاہیے ہوگا, اس زمانے میں چاہیے ہوتا ہو, آج تو بہت چاہیے, ہمیں بھی بہت چاہیے. تو اس طرح سے ہم تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کو کھولیں, ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو ان کی خرابیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور جزا ضرور دیں, سزا کم دیں, جزا ضرور دیں. ہر نبی بشیر بھی ہوتا ہے اور نذیر بھی ہوتا ہے. ہم انبیاء سے صرف نذیر نذیر سیکھتے ہیں, بشیر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. دونوں کو سیکھیں, بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں, سزا بھی دیں لیکن خاص خاص موقعوں پر. زیادہ تر کیا کریں, جزا سے کام لیں, جزا سے کام لیں. کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ محبت بڑھے گی. اللہ کتنی چیزوں پہ انعام دیتا ہے اور کچھ چیزوں پہ سزا دیتا ہے. انعام کتنی چیزوں پہ دیتا ہے اور سزا چھوٹی چھوٹی چیزیں گنواتا کہتا ہے یہ دیکھو یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو باقی سب صحیح ہے. کتنا بشارت کتنی دکھاتا ہے, آسان کتنا بناتا ہے, کہتا ہے ہم نے شریعت کو آسان بنا کے بھیجا ہے. بچوں کے لیے ایسے کر, آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے. ہم سب میں کچھ کمی کوتاہیاں ہیں, ہمیں ان کو دور کرنا ہوگا. میں نے سوچا تھا کہ آج میں جو دنیا پرستوں نے نظام بنایا ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا, لیکن اس کو سنانے میں تھوڑا سا سختیاں لگتی ہیں کہ اس کو سنانے لگتے ہیں تو غصہ بھی آتا ہے تھوڑا کہ یہ دنیا میں کیا بنا ہوا ہے. شب جمعہ شاید اس کی مناسبت سے اچھا نہیں تھا, تو میں نے کہا شب جمعہ ہم اپنی اپنی باتیں کر لیں, پھر کل انشاءاللہ وہ جو کچھ گڑبڑ چل رہی ہے تھوڑا اس کا بھی ویو کر لیں, ریویو کر لیں. کیوں؟ یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے, جو ہمیں غلط راستے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں کیسے لے جا رہے ہیں غلط راستے پہ. لیکن اس کا شب جمعہ کی مناسبت سے شاید یہ موضوع زیادہ مناسب رہا کہ ہم بچوں کے اوپر محنت کریں. اور آخری بات اور عرض کروں گا اس سلسلے میں, اللہ سے توسل کرنے سے کیا نصیب نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ مل سکتا ہے. ایک عجیب تھا, کسی نے خط لکھا آیت اللہ بہجت کو, کسی بچی نے, اور اس نے لکھ کے بھیجا کہ میرا بھائی اچھا نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, دین پہ عمل نہیں کرتا, میں نے بہت کوشش کی ہے وہ عمل نہیں کرتا, میں کیا کروں؟ آیت اللہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار پڑھ کے دعا کرو. جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہے طریقہ کار, اسے پڑھو, دعا کرو اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں رو, اللہ کی راہ میں رو. رونے سے خدا دیتا ہے, گڑگڑانے سے خدا دیتا ہے، عاجزی سے مانگو تو خدا دیتا ہے. البتہ بعض اوقات امتحانات ہوتے ہوں گے، بعض اوقات نعوذ باللہ اس بھائی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہوگی تو شاید وہ رائے حق پہ نہ آ سکے، لیکن مانگنے سے کیا نہیں ملتا، سب کچھ نصیب ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ کو اور ہمیں خدا نے متعال نے سید الشہداء کا وسیلہ دیا. ہم لوگ شاید، مجھے لگتا ہے ہم لوگ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے موت سے پہلے کہ ہمیں ملا کیا ہے، ہمیں کیا مل گیا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر یہ نہ ملا ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ اکبر. اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اللہ اکبر. یزیدیت ہوتی، کفر ہوتا، نعوذ باللہ. کربلا ہوئی، سید الشہداء نے انسانیت کو بچا لیا. کربلا ہوئی تو ساری انسانی صفتیں بچ گئیں، شجاعت بچ گئی، ہمدردی بچ گئی، وفا، ایثار، جانساری، قربانی، سب صفتیں بچ گئیں. نہ ہوتی تو ختم ہو گیا تمام، برائیاں پھیل جاتی، کفر کا نظام چھا جاتا اور لوگ نہیں معلوم کہاں چلے جاتے. سید الشہداء اپنی قربانیوں سے سب کچھ دے گئے، اور ہمیں سید الشہداء کی کہیں سے محبت نصیب ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں جو سید الشہداء کی محبت نصیب ہوئی وہ ان کی قربانیوں کی ذریعے سے ہوئی. کس قربانی کا تذکرہ کریں؟ شب جمعہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ روایتوں کے مطابق انبیاء کا سید الشہداء کی زیارت گاہ پہ گزر ہوتا ہے. انبیاء بھی جاتے ہیں سید الشہداء کی زیارت گاہ پہ، وقت کے امام تشریف لے جاتے ہیں سید الشہداء کی زیارت گاہ. ہم وہاں پہ نہیں ہیں لیکن سید الشہداء کو سلام تو کر سکتے تھے. میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سید الشہداء کے روضہ مبارک کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں؟ اور میں بھی کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے مولا ہم تو آپ سے بہت دور بیٹھے، ہمارے ہاتھ تو آپ کی زری تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ہمارے دل آپ کی زری کے ساتھ ہے، ہمارے دل آپ کے حرم کے ساتھ ہے. جو لوگ زیارت کر چکے ہیں وہ امام کی زری کو سوچیں، امام کے صحن مقدس کو، اور اپنے ذہن کے لے کر اندر لے کر آئیں کہ اہل بیت یہیں پر کہیں تشریف فرماؤں. تھوڑا سا اپنے آپ کو سید الشہداء سے جوڑنے کی کوشش کریں، سید الشہداء کے قلب مقدس کے اوپر جو مسائل گزرے ہیں، جو مصائب گزرے ہیں، ان کو سوچنے کی کوشش کریں. تو میں بار بار سوچتا ہوں سید الشہداء نے کربلا میں جسم کے ٹکڑے نہیں دیے، جگر کے ٹکڑے دیے. سید الشہداء محبتوں کو قربان کرنے آئے تھے. اگر سید الشہداء پورے واقعے کربلا سے صرف علی اصغر کو قربان کرتے، واقعی کربلا کے لیے کافی تھا. سید الشہداء نے تو ایک ایک مجاہد ایسا قربان کیا، اور شاید جو کیفیت سید الشہداء پر علی اکبر کو الوداع کرتے وقت آئی ہے. عزیزو ہم طالب علم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہم کچھ جملے بولتے ہیں اور اس سے لوگ روتے ہیں تو کچھ کچھ ہمیں غموں کا احساس ہوتا ہے، اور جب ہم اہل بیت کے جملات کو بولتے ہیں تو ان کے جملات کے پیچھے جو غم چھپے ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میں کئی سال سے مسائل پڑھ رہا ہوں، اور ان کئی سال کے مسائل میں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ علی اکبر کی مصیبت کچھ اور ہے، علی اکبر کا معاملہ کچھ اور. بہت سخت وقت گزرے ہیں سید الشہداء کے اوپر. مولا ابو الفضل کی شہادت کم نہیں ہے، الان ان کا سر زہری کہلوا دیا، لیکن حضرت علی اکبر کا معاملہ نہیں معلوم کیا معاملہ ہے. یعنی میں اپنے طور پہ سوچوں, طالب علم ہونے کے ناطے ان جملات کو دیکھوں, ایک بوڑھا باپ کھڑا ہے ایک جوان کو الوداع کر رہا ہے, اصل یہی ساتھ ہے. ہمارے بھی تو بچے ہیں نا, کبھی بچے کو موت کی طرف بھیجنا ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ بھائی اس میں کیا سختی ہوتی ہے. لیکن بچے تو ہمارے بھی ہیں نا, کبھی سخت جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو دل میں عجیب عجیب تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں. سید الشہداء کا بچہ کہیں نہیں جا رہا ہے, شمشیروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے. سید الشہداء کے دل میں کیا گزر رہی ہے؟ پہلا منظر ہی عجیب تھا. جب علی اکبر آئے الوداع کرنے کے لیے, سید الشہداء جو الوداع کرنے آتا تھا اس سے کہتے تھے مت جاؤ مت جاؤ. علی اکبر آئے نا تو کہا جاؤ بیٹا جاؤ. وہ جو بہت خوبصورت سلام ہمارے یہاں بچپن سے سنا آ رہے ہیں, تقدم ولادی تقدم ولادی, اے میرے بچے بڑھو بڑھو. اے میرے مولا کس دل سے آپ نے کہا ہوگا کہ بڑھو. علی اکبر سے کہا کہ بیٹا ہم سے تو الوداع کر رہے ہو, تمہیں تو بی بی زینب نے پالا ہے, جا کے اپنی بھوپھی سے بھی الوداع کرو. حضرت علی اکبر سادات کے خیموں کے اندر آئے خواتین سے الوداع کرنے کے لیے. اب یہ جو راوی ہیں نا یہ پورے واقعات کو دیکھتے ہیں, ایک جملہ بولتے ہیں سر, راوی ایک جملہ بولتا ہے, کہتا ہے اتنا ماتم عورتوں نے کبھی کسی اور پہ نہیں کیا تھا. اکبر شبیہ رسول بھی تھے, زینب کے پالے میں بھی تھے, حسین کے چہیتے بیٹے تھے, سب پہ ماتم تھا, اتنا ماتم کسی پہ نہیں تھا. اب وہ روایتیں جو ہمارے یہاں مشہور ہیں وہ یہ کہ جب علی اکبر خواتین کے خیمے سے نکلنے لگتے تھے تو پردہ ہٹاتے تھے کہ باہر آئیں, اچانک کوئی بیوی کہتی تھی اکبر ایک دفعہ اور مل لو, پھر اندر جاتے تھے. تو اس طرح روایت مشہور ہے کہ سات دفعہ پردہ اٹھا سات دفعہ پردہ گرا. عجب مرحلہ تھا. سکون سے عرض کروں گا, شب جمعہ نے ہماری روایت میں کہیں پڑھا, کوئی پڑھنے والا کہتا تھا شب جمعہ جب سید الشہداء کے روزے پر یہ مسائل پڑھے تو بی بی زینب بھی لشکا گئی تھی. نہیں معلوم ان روایتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مسائل حضرت علی اکبر کے بہت شدید تھے. علامہ نشار در جوادی صاحب آل اللہ مقامہ ہو, میں ان کی ذات سے عرض کر کے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اہل بیت کے مخلص خادم تھے, خدا ان کے درجات کو بلند کرے. شب جمعہ بیان کرتے کہتے جب آخری دفعہ پردہ اٹھا تو کسی نے علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑا, تو کہنے لگے کوئی خاتون نہیں ہوگی کوئی بچی ہوگی جس نے پکڑا. بچی نے پکڑا ہوگا. اس کے بعد عجیب جملہ لکھا انہوں نے, کہا مجلس کے اندر, فرمایا علی اکبر جب خواتین کے خیمے سے نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا, بہت سخت ہوا ہوگا ان بیویوں کے لیے علی اکبر کو الوداع کرنا. علی اکبر سید الشہداء کے سامنے آئے, بابا کو الوداع کیا, سید الشہداء نے الوداع کیا. پھر ایک عجیب کام ہوا, سید الشہداء نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی, فرمایا خدایا میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً خلقاً ہر لحاظ سے تیرے نبی کا شبیہ ہے. ابھی سید الشہداء یہ دعا کر رہے تھے, پیچھے گویا عمر ساتھ شمشیر لہرا کر کہتا ہے بچے کو بھیجو میں قتل کروں گا. پتہ نہیں کس نہیم نے سید الشہداء کا دل دکھایا. حضرت علی اکبر آگے بڑھے, اب دو روایتیں یہاں پر, حضرت علی اکبر آگے بڑھے, جب وہ تھوڑا دور گئے تو انہوں نے احساس کیا سید الشہداء پیچھے پیچھے آ رہے. سید الشہداء سے پوچھا بابا آپ نے الوداع نہیں کیا, اب میں بوڑھے باپ کی آواز کہوں, میں کہوں گا بیٹا تجھے نہیں پتا جوان کو الوداع کرنا کتنا سخت ہے، بوڑھا باپ ہے جوان کو کیسے الوداع کر لے. ایک اور جملہ ہے سید الشہداء کا، حضرت علی اکبر کو الوداع کیا اور اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، تیرا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہے. حضرت علی اکبر میدان میں گئے، دو روایت سے زیادہ کی زحمت میں آپ کو اور نہ دوں، حضرت علی اکبر میدان میں گئے اور کارزار کیا، شدید جنگ کی، واپس آئے اور اپنے بابا سے ایک عجیب جملہ کہا، کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا یہ جو لوہا ہے یہ گرم ہو گیا ہے، اس لوہے نے مجھے تھکا دیا، اگر ایک گھونٹ پانی کا ملتا نا تو میں جملہ پورا کروں، میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں. اب سید الشہداء کیا کرے؟ آپ میں سے جو بچوں کے باپ ہیں نا میں ان سے پوچھوں گا اور جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھوں گا، اگر بچہ آپ کے سامنے آ کر کہے بابا ایک گھونٹ پانی کا دے دو کیسا دل کٹے گا کہ بیٹا تجھے تو چاہتا ہوں، میں پانی دے بھی سکتا ہوں لیکن خدا کی خاطر صبر کر رہا ہوں. سید الشہداء نے خدا کی خاطر صبر کیا، علی اکبر کو ہمت دلائی، کہا بیٹا دوبارہ جا کے حملہ کر، دیکھو علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے، محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. حضرت علی اکبر دوبارہ واپس گئے، سید الشہداء کا امتحان امامت ہوگا نہیں معلوم کیا ہوگا، حضرت علی اکبر دوبارہ واپس گئے، زمین پر گرے، یہ جو اطراف میں لوگ جمع ہوئے تھے سارے بنی امیہ کے تھے، یہ ہاشمی سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اکبر شبیہ رسول تھے تو انہوں نے رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اب تک کا بدلہ لیا علی اکبر کے جسم سے. شیخ عباس قمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فَقَتَلُوهُ اِرْبًا اِرْبًا، انہوں نے شمشیروں سے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فَقَتَلُوهُ اِرْبًا اِرْبًا، آپ نے سن لیا نا، بچے کو ٹکڑے کیا رہے ہو، حسین نے تو دیکھا میرا اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب حسین کس ہمت سے چلے، کن آنکھوں سے دیکھے، تو گویا علی اکبر سے کہا بیٹا بابا کو آواز تو دکھائی نہیں دے رہا. اکبر نے کیا کیا؟ اکبر جو زمین پہ گرے نا تو ان کو یاد آیا میرا بابا کڑ رہا ہوگا کہ اکبر پیاسا مر گیا، تو آواز دے کر کہا بابا نانا نے پانی پلا دیا ہے. لعنت اللہ علی القوم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا جنہوں نے علی اکبر پہ شمشیر چلائی بدترین عذاب میں مبتلا فرما. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا علی اکبر کی قربانی کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نام کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ماتم حسین. Thank you.